ਦਰਿਆਮ ਜਜਨੇ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਮ ਜਜਨੇ 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 ਦਰਿਆਮ ਜਜਨੇ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਮ ਜਜਨੇ
ਪਾਓਗੀ। السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6:10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 8:10 ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے ایف ایم 93 نیٹورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
عوامی نیشنل پارٹی کی تمام سیاسی جماعتوں سے دہشت گردی کے خلاف متفقہ لائحہ عمل وضع کرنے کی اپیل، بشیر بلور کے مشن کو جاری رکھا جائے گا، اسوند یار ولی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں شامل ہیں یہ خبریں۔ پاکستان میں قوم آج بانی پاکستان محمد علی جناح کا 136واں یوم پیدائش منا رہی ہے، اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں مسیحی برادری آج کرسمس منا رہی ہے، اور ادھر برما کے ایک مسافر طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کے باعث منگل کے روز دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر اسوند یار ولی نے ملک کی قیادت سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کو مستقلاً ختم کرنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کریں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان کے حکمران اتحاد میں شامل عوامی نیشنل پارٹی نے منگل کو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کریں تاکہ اس لعنت کا ملک سے خاتمہ کیا جا سکے۔ پشاور میں اے این پی کی مرکزی قیادت کے اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں پارٹی کے سربراہ اسوند یار ولی نے کہا کہ سینئر رہنما بشیر بلور کی خودکش حملے میں ہلاکت کے باوجود بھی ان کی جماعت دہشت گردی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے ملک کی بقا کو خطرہ ہے، اس لیے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ کسی مصلحت کے بغیر متفقہ موقف اپنایا جائے۔
میں آج پھر ایک اپیل کرتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آؤ بیٹھو، سیاست ہماری اپنی اپنی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سب بیٹھ کے تو ایک مرجر کریں، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آؤ الیکٹورل الائنس کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، صرف اس ایک ایشو پہ کہ دہشت گرد کو دہشت گرد کہو، ایکسٹریمزم کو ایکسٹریمزم کہو، اور پھر اٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کرو کہ کس طریقے سے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈرون حملوں کے خلاف تو مظاہرے کیے جاتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک سے پاکستان میں آ کر خودکش حملہ کرنے والوں کے خلاف آواز بلند نہیں کی جاتی۔ اسوند یار ولی نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی ان عناصر سے مذاکرات کے حق میں ہے جو حکومت کی عملداری اور آئین کو تسلیم کرتے ہیں۔
میں آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں جو رائٹ آف دی سٹیٹ ایکسیپٹ کرتا، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ہتھیار میرے حوالے کر دے، لیٹ می رینانس وائلنس، لیکن جو بندہ مذاکرات پہ نہیں آتا پھر مجبوراً ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ ان کے سینکچوریز کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے۔
عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ ان کی جماعت کسی طور آئندہ انتخابات کے التوا کا مطالبہ نہیں کرے گی بلکہ الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ اے این پی کے رہنما اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر بشیر احمد بلور گزشتہ ہفتے کے روز ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کی نہ صرف اندرون ملک بلکہ عالمی سطح پر بھی شدید مذمت کی گئی۔ محمد اشتیاق، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے بابائی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 136واں یوم پیدائش منگل کو منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی سرکاری تقریب منعقد کی گئی، جبکہ بعد ازاں صدر آصف علی زرداری سمیت گورنر اور وزیر اعلی سندھ نے مزار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش کے موقع پر ملک بھر میں سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جن میں مقررین نے قائد اعظم کی سیاسی اور سماجی جدوجہد پر روشنی ڈالی۔ اس روز ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ ایسے میں جب دنیا بھر کے عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی 2000 سال سے زائد عرصہ قبل یوم پیدائش کی سالگرہ کی خوشیاں منا رہے ہیں، کرسمس کے موقع پر ایک دعائیہ اجتماع سے خطاب میں پون بینیڈکٹ نے امن کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے خصوصی طور پر مشرق وسطی میں امن کی دعا کی۔ پیر کی رات گئے سینٹ پیٹرز بیسلیکا میں عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہوئے عیسائیوں کے اعلی ترین مذہبی پیشوا نے شام، لبنان، عراق اور ہمسایہ ملک میں خون ریزی بند کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اسرائیل اور فلسطینی ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ماحول میں زندگی بسر کریں۔ ادھر کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں سیاح مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں جمع ہوئے۔ کرسمس پر پاکستان کے گرجا گھروں میں سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، اور ایک پیغام میں وزیراعظم نے ملک کے لیے عیسائی برادری کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
اتوار کی صبح گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ تقاریب کے بعد مسیحی برادری کی ایک بڑی تعداد نے اپنے عزیز و اقربا کے ہمراہ تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے گرجا گھروں اور دیگر تفریحی مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرسمس کے موقع پر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے آنے والوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ امن و سلامتی کے خدشات کے باوجود اس دن کو وہ پورے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ ارشاد مسیح کہتے ہیں کہ خطرات و خدشات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن سال کے اس ایک دن وہ انہیں پس پش ڈال کر اپنے گھر والوں کے ساتھ سیر کے لیے آئے ہیں۔
گھر سے جب نکلے تھے تو خدا سے دعا کی تھی اور ڈر کے ہی آئے ہیں، لیکن بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سر پورا سال بعد ایک دن آتا ہے تو چلو پھر بھی بچوں کو لے کے ادھر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو ہے نا ایک جذبہ ہے پاکستان کے لیے بھی، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ مسیحی قوم ہے، دیکھیں جتنے سارے ادھر لوگ گھوم رہے ہیں، سارے تقریباً آج جتنے بھی جدھر بھی دیکھیں گے سارے مسیحی قوم ہی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا سے کہ یہ بم بلاسٹ ہوتا ہے جو دہشت گردی ہے اس سے خدا بچا کے رکھے۔
ارم جاوید بھی اسلام آباد کے نواسے وفاقی دارالحکومت کے اس تفریحی مقام شکر پڑیا میں اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ آئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تہوار پر آپس کی رنجشیں دور کر کے محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔
ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ یہ ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ ہم مطلب اپنی بڑی سے بڑی غلطیاں بھی معاف کر کے دوسروں کو گلے لگاتے ہیں، اپنے دشمنوں کو گلے لگاتے ہیں۔
وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کرسمس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور انہیں مساوی حقوق دینے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ایک سرکاری بیان میں وزیراعظم نے کرسمس کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ مسیحی برادری کی جانب سے ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی میں ان کے کردار کو بھی سراہا۔ ناصر محمود، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
مخدوم احمد محمود نے پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے گورنر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عمر عطا بندیال نے منگل کو مخدوم احمد محمود سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف بھی شریک تھے۔ بعد ازاں گورنر ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں مخدوم احمد محمود نے کہا کہ پنجاب میں عوام تک صحت، تعلیم اور شہری سہولتوں کی دستیابی کے لیے صوبائی حکومت کو اپنی تجاویز دیتے رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ ہفتے مخدوم احمد محمود کو لطیف کھوسا کی جگہ گورنر نامزد کیا تھا۔ پاکستان میں پارلیمانی انتخابات سن 2013 کے مارچ سے مئی تک متوقع ہیں، اور ایسا ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ جمہوری طور پر منتخب ایک حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور اقتدار اپنے بعد آنے والی حکومت کے حوالے کرے گی۔ اسلام آباد سے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس سے پہلے کی منتخب حکومتیں یا تو فوجی بغاوت کی وجہ سے ختم ہوئیں یا ملکی صدور نے فوج کی مدد سے برطرف کر دیں۔ رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
پاکستان کی قومی اسمبلی اور چار صوبائی اسمبلیاں، امکان ہے کہ 18 مارچ سے پہلے، جب ان سب کی 5 سالہ آئینی مدت مکمل ہو جائے گی، تحلیل کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک غیر جانبدار عبوری حکومت قومی سطح پر انتخابات کی تیاری کے ساتھ جمہوریت کی منتقلی کو آگے بڑھائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی 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 کی مخلوط حکومت کے وزراء نے اشارتاً بتایا ہے کہ ووٹنگ مئی کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ پی 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 کے وفاقی وزیر دفاع نوید قمر نے بتایا ہے کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ پاکستان میں جمہوری عمل منصوبے کے مطابق جاری رہے گا۔
آئی سی دی گورنمنٹ کمپلیٹنگ اٹس ٹرم اینڈ دی اسمبلی از کمنگ ٹو این اینڈ۔
میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور اسمبلیاں 18 مارچ کو ختم ہوں گی۔ اپوزیشن کی مشاورت سے ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی اور 60 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے۔ تاہم پرامن جمہوری منتقلی کے بارے میں وسیع خوش امیدی پر ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بڑھتے ہوئے سیاسی تشدد، وسائل سے مالا مال صوبے بلوچستان میں بلوچ قوم پرستوں کی جاری بغاوت اور شمال مغرب میں طالبان کی قیادت میں عسکریت پسندی پاکستان میں آئندہ انتخابات کے لیے سنگین چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ ناقدین کو خدشہ ہے کہ تشدد کے مسلسل واقعات اصلاحات کی رفتار اور انتخابات کی ساخت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایاز امیر پاکستان کی بڑی اپوزیشن پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں
There's a lot of uncertainty gripping the Pakistani political mind. The law and order situation in Karachi.
پاکستان کی سیاسی سوچ کو وسیع غیر یقینی نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال، تشدد کی حالیہ لہر جس نے پشاور اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، یہ سب لوگوں کے ذہن میں ان شکوک کو ظاہر کرتا ہے کہ آیا انتخابات ہو پائیں گے۔ 22 دسمبر کو صوبے خیبر پختونخوا میں پاکستانی سیاستدان کی ہلاکت اس خطے میں سیاسی انتخابی مہم کے لیے ایک تازہ ترین جھٹکا تھا، جہاں طالبان عسکریت پسندوں نے سینکڑوں سیاسی سرگرم کارکنوں کو اسلام پسندوں کی مخالفت کے باعث ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن عسکریت پسندوں کے تشدد میں اضافے کے باوجود مبصرین کا خیال ہے کہ کلیدی انتخابی اصلاحات کے آغاز اور مستقبل میں انتخابات کی ساکھ کو یقینی بنانے کے اقدامات کے باعث بہت سے سیاستدانوں میں محتاط خوش امیدی پیدا ہوئی ہے کہ ملک میں جمہوریت کی حکمرانی جاری رہے گی۔ نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کی پاکستان میں ڈائریکٹر ساندرا ہیوسٹن کہتی ہیں کہ فی الوقت سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں تعاون کر رہی ہیں جو خال ہی نظر آتا ہے، اور انتخابی ضابطے اپنانے کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ مسلسل صلاح مشورے کر رہی ہیں۔
willingness amongst all of the parties and civil society and the election commission to ensure
میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیوں، سول سوسائٹی اور الیکشن کمیشن حقیقی معنوں میں اس بات پر آمادہ ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ضابطوں کی پابندی ہو، اور ان تمام فریقوں کے درمیان اس سطح کا تعاون ہے کہ میرے خیال میں انتخابات خاصے مختلف ہوں گے۔ بہت سے مقامی اور غیر ملکی مبصرین اس بات کی تعریف کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ملک میں 8.5 کروڑ ووٹروں کی نئی فہرست اب تک کی سب سے درست فہرست ہے۔ اس سے پہلے کے انتخابات میں بوگس ووٹوں کے باعث بعض سیاسی جماعتیں غلبہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں، جس سے اس عمل کی ساکھ پر شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ منفی اقتصادی حالات، مفلوج کر دینے والا افراط زر اور بجلی کی شدید کمی آنے والے انتخابات میں بڑے مسائل ہوں گے۔ لیکن اس تمام نکتہ چینی کے باوجود جمہوریت کی حامی غیر سرکاری تنظیم پل ڈیٹ کے احمد بلال محبوب اس امکان کو خارج نہیں کرتے کہ موجودہ حکمران طبقہ ہی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گا، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ مکمل اکثریت نہ حاصل کر پائے۔
That will be because of the division in the forces which are arrayed against them. If they are trying to contest against
اور ایسا ان قوتوں میں تقسیم کے باعث ہو سکتا ہے جو ان کے خلاف صف آ رہا ہوں۔ اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں جیسا کہ بظاہر ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے ووٹ تقسیم کر دیں گے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ابھرتے ہوئے سیاستدان عمران خان کی سیاسی پارٹی سے، جو کہ حالیہ برسوں میں ملک میں تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ خان کی پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کو سابق وزیراعظم نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این پر نکتہ چینی کے باعث مقبولیت حاصل ہوئی ہے، جو ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب میں حکمران ہیں اور قومی پارلیمنٹ میں بڑی اپوزیشن جماعت بھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی مقابلہ بازی ہو سکتا ہے کہ شریف کی پارٹی کو اہم ووٹوں سے محروم کر دے، اور بڑے پیمانے پر اس کا فائدہ موجودہ حکمران پارٹی کو ہوگا، جس کے سربراہ آصف علی زرداری ہیں۔ ماضی میں پاکستان کی طاقتور فوج اپنے پسندیدہ سیاسی اتحادیوں کی مدد کے لیے انتخابی عمل کو متاثر کرتی رہی ہے۔ عدالتوں اور نجی الیکٹرانک ذرائع ابلاغ نے انتخابی عمل پر فوج کے غلبے کو محدود کر دیا ہے۔ ایک اور بڑا معاملہ جو فوج کو مصروف رکھے ہوئے ہے، وہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری مذہبی فرقہ وارانہ اور نسلی تشدد ہے، اور اس کے باعث فوج کی مطلق العنانی واضح طور پر ختم ہوئی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برما کے ایک مسافر طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کے باعث منگل کے روز 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایئر بیگان کا طیارہ جس میں 65 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے، رنگون سے روانہ ہوا، لیکن اسے ہیہو ایئرپورٹ سے 3 کلومیٹر دور سڑک پر ہنگامی طور پر اترنا پڑا۔ مشرقی شان ریاست میں یہ انلے جھیل کے قریب مصروف سیاحتی علاقہ ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 11 سالہ مسافر اور سڑک پر جانے والا ایک موٹر سائیکل سوار شامل ہیں۔ پائلٹ اور 4 غیر ملکیوں سمیت 11 افراد زخمی ہوئے۔ ان غیر ملکیوں میں 2 امریکی، 1 برطانوی اور 1 کورین شخص شامل ہیں۔ حادثے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن امکان ہے کہ خراب موسم کے باعث پائلٹ نے اسے سڑک پر اتار دیا۔ کویت کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے حل کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ کویت کے لیڈر شیخ صباح الحمد الصباح نے بحرین میں پیر کے روز خلیج تعاون کونسل کے اجلاس سے علیحدہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنوری میں عطیات دینے والوں کے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ اس سے پہلے مسٹر بن کے شام کے لیے مندوب لختار براہیمی نے دمشق میں صدر بشار الاسد سے ملاقات کے بعد کہا کہ شام میں جاری خانہ جنگی کے بارے میں ابھی بھی وہ فکر مند ہیں۔ براہیمی نے کہا کہ انہوں نے مسٹر اسد سے 21 ماہ سے جاری بحران کے حل کے ممکنہ امکانات پر گفتگو کی ہے، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے صدر اسد کے حوالے سے کہا کہ وہ ایسے کسی بھی امن منصوبے کی حمایت کریں گے جو شام کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرے۔ پچھلے دو برسوں کے دوران روس نے مسلسل عرب دنیا کے بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے کے بارے میں ایک مختلف رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ شام کے بارے میں، روس کی پالیسی کے بارے میں عرب عوام کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیمز بروک کی رپورٹ۔ صفیہ کاظم کی زبانی۔
شام میں صدر بشر الاسد باغیوں سے لڑنے کے لیے روسی ساخت کے راکٹس، رائفلز اور ٹینکس استعمال کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں،
وہ کہہ رہے تھے
کہ کرملن کو اسد حکومت کے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، جس نے چار دہائیوں تک شام پر حکومت کی ہے، اور تبدیلی لانا ضروری ہے، لیکن روس کو مستقبل کے بارے میں تشویش ہے۔ سرحدی شہر انجار میں، جہاں شامی پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے، روس کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیپ عبدالخالق ان فلاحی اداروں کو چلاتے ہیں جو شام کے اس مسلمان فرقے سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کو مدد دے رہے ہیں جنہوں نے صدر اسد کے خلاف بغاوت کی ہے۔
روسیا تقتل الابرياء فاصبح عنا اثنين اسرائيل اسرائيل،
وہ کہہ رہے تھے کہ عربوں کو اب دو اسرائیلوں کا سامنا ہے، ایک تو اسرائیل اور اس کی بہن روس۔ اندرون شام سنی باغی روسی اسپیکرز کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جس کا آغاز انہوں نے یوکرین کے ایک جرنلسٹ انہار کوچنیوا سے کیا، جنہیں گزشتہ ماہ اغوا کیا گیا تھا۔ دو ہفتوں کے اندر اندر روسی بحریہ کی ایک ٹاسک فورس شام پہنچے گی تاکہ روسیوں کے ممکنہ انخلا میں مدد دینے کے لیے تیار رہے۔ لبنان کے شمالی شہر طرابلس میں سنی شیخ ولید تابوش کا کہنا ہے کہ تمام عرب دنیا میں روس کی حمایت ختم ہو گئی ہے۔
لا يهمهم النظام ولا يهمهم الشعب السوري ولا يهمهم الشعب العربي،
وہ کہہ رہے تھے کہ روس کو نہ تو شامی عوام اور نہ ہی عرب دنیا کے بارے میں کوئی فکر ہے۔ مسلمان دنیا میں تقریباً 80% آبادی مسلمانوں کی ہے، جن میں روسی مسلمان بھی شامل ہیں۔ دو بڑے ملک جن پر شیعہ کنٹرول ہے وہ ہیں شام اور ایران۔ بیروت میں کارنگی مڈل ایسٹ سینٹر کے پالیسی تجزیہ کار پال سیلم کہتے ہیں کہ صدر پوٹن نے شامی صدر پر ہاری ہوئی بازی لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب عرب دنیا میں روسی اثر و رسوخ کو کم اہمیت دینا ہے۔
This has certainly damaged Russia's image, profile.
تابوش کہہ رہے تھے یقیناً اس سے روسی تاثر کو نقصان پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطی میں، عرب دنیا میں اور عمومی طور پر مسلمان دنیا میں اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیونس، مصر اور لیبیا میں عرب اسپرنگ کے انقلابات میں روس نے ہارنے والوں کا ساتھ دیا تھا، اور کیا وہ اب شام میں بھی یہی کر رہا ہے؟ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی بھلائی کے لیے کام کرنے والی ایجنسیوں نے ان بہت سے خطرات کے بارے میں انتباہ کیا ہے جو القاعدہ سے منسلک انتہا پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کے نتیجے میں مالی کی سویل آبادی کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مالی کا شمالی حصہ گزشتہ اپریل سے ان انتہا پسندوں کے کنٹرول میں ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے حال ہی میں اگلے سال مالی میں افریقی ملکوں کے فوجیوں کی بتدریج تعیناتی کے حق میں متفقہ ووٹ دیا ہے۔ تفصیل ڈاکار سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار این لک کی رپورٹ میں بہجت جیلانی کی زبانی۔
شمالی مالی سے اس سال کے شروع سے اب تک 412,000 لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب جنوری میں توریک علیحدگی پسندوں کی بغاوت کے نتیجے میں شروع ہونے والی جنگ اس سال اپریل سے القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے قبضے کی شکل اختیار کر گئی۔ امداد فراہم کرنے والی ایجنسیوں نے کہا ہے کہ اگر 2013 میں لڑائی پھر شروع ہو گئی تو بے گھر افراد اور پناہ گزینوں کی تعداد میں لاکھوں افراد کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مالی میں علاقائی فوج کی جمعرات کے روز تعیناتی کی جب منظوری دی تو مالی میں انسانی بھلائی کا کام کرنے والی 10 غیر سرکاری تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں یہ نہیں بتایا گیا کہ فوجی کارروائی کب شروع ہوگی، اگرچہ عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ کام ستمبر 2013 سے پہلے شروع نہیں کیا جائے گا۔ امدادی کام کرنے والے 10 گروپوں نے کہا ہے کہ فوجی کارروائی کے انسانی نقطہ نظر سے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور سویلین آبادی کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنا ہوں گے۔ مالی کے لیے ورلڈ ویژن انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر جسٹن ڈگلس نے کہا ہے کہ 2012 کا بحران ایسے وقت پر آیا تھا جب ساحل کے پورے علاقے کو پہلے ہی شدید خشک سالی اور غذائی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں، جسٹن ڈگلس کہتے ہیں کہ مالی میں پہلے ہی 40,00,000 سے زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کافی غذا نہیں۔